أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم.
تلاوت کردہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے 29 تک کا ترجمہ اس طرح ہے: اے لوگو، تم اپنے اسی رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ دوزخ کی آگ سے بچے رہو، اس کی عبادت جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، اس سے طرح طرح کے پھل اور تمام پیداوار تمہارے کھانے کے لیے نکالے، پس جب تم یہ سب کچھ جانتے ہو تو کسی کو اللہ تعالی کا ہمسر مت بناؤ۔ اگر تمہیں ہمارے بندے پر اتاری ہوئی چیز کے بارے میں کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی لا لو، اور اللہ کے سوا تمہارے حمایتیوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور ایسا ہے کہ تم ہرگز نہیں کر سکتے، تو دوزخ کی اگ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو جو اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے ایسے باغ ہیں جن کے اندر نہریں بہ رہی ہیں، جب جب انہیں کھانے کے لیے ان باغوں سے کوئی میوہ دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو اس جیسا ہی ہے جو ہم کو اس سے پہلے عطا کیا گیا تھا، اور ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے زیادہ حقیر ترین چیز کی ہو بیان کرنے سے ہرگز نہیں شرماتا۔ پس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ ان تمثیلوں کو جان لیتے ہیں کہ یہی حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے بیان ہوا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی حقیر سی تمثیل کے بیان کرنے کا اللہ تعالی کا کیا منشا ہے۔ ہاں، اسی اپنی سنت سے اللہ بہتوں کو گمراہی میں ہی رچ چھوڑتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہی میں صرف انہی کو مبتلا کرتا ہے جو نافرمانی کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ مضبوط عہد و پیمان کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو جوڑنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا تھا اس کو وہ توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لوگوں، تم اللہ سے کیوں کر کفر کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تم کو وہ موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پس تم سب روز حشر اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہو، وہی ہے جس نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، اس کے بعد آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور سات مسطح آسمان بنائے، اور وہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تلاوت کردہ سورۃ بقرہ کے تیسرے رکوع کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے:
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین
یعنی اے لوگو تم اپنے اسی رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تاکہ دوزخ کی آگ سے بچے رہو۔ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس خدا نے انسان کو پیدا کیا اس کی تعظیم اور عبادت میں کسی کو شریک کرنے سے بڑھ کر کوئی گناہ دنیا میں نہیں ہے۔ اسی واسطے اگر اللہ چاہے تو دوسرے گناہوں کو تو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے، لیکن شرک ایسا بڑا گناہ ہے جو بغیر خالص توبہ اور بغیر خالص عبادت الہی کے ہرگز معاف نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مکے کے بت پرستوں، منافقوں اور اہل کتاب سب کو ملا کر جس خالص عبادت الہی اور جس خالص توحید الہی کی ترغیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دلاتے تھے اس کے اتباع کی تاکید اللہ تعالی نے اس آیت میں ان سب کو فرمائی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ ذرا غور کریں تو ان کو خود معلوم ہو جائے گا کہ انسان اور اس کی راحت کا سامان سب کچھ جب اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہوا ہے تو انسان پر خدا ہی کی خالص بندگی لازم ہے، اس کے غیر کی اور اس کے سوا کسی کی بندگی اور عبادت ہرگز جائز نہیں۔ عبادت و بندگی کا حقیقی مستحق صرف خدا واحد ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کی دعوت عام لوگوں کو دی، اس لیے اس آیت میں تخاطب یا ایہا الناس یعنی اے لوگوں سے کیا گیا ہے۔ توحید کی دعوت پچھلے تمام انبیاء کرام نے بھی دی تھی، اللہ کے چھ اولو العزم خلیفوں کے ساتھ ساتویں خلیفے جن کے بارے میں قول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وارد ہوا ہے کہ المہدی منی یقفو اثری ولا یختی، یعنی مہدی مجھ سے ہے وہ میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے میری پیروی کرے گا اور ہرگز خطا نہیں کرے گا۔ اس معصوم علی الخطا خلیفۃ اللہ شان والی ہستی نے بھی اپنی بعثت پر توحید باری تعالیٰ کی ایسی ہی دعوت عام مخلوق کو دی اور لوگوں کو ہر قسم کے شرک سے دور رہنے کی تاکید فرمائی تاکہ لوگ اپنے خالق کی معرفت سے اور خالص اسی ایک خدا کی بندگی سے اپنے مقصود کو پا سکیں۔
وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عِبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
إِلَىٰ آخِرِهِ۔ اگر تمہیں ہمارے بندے پر اتاری ہوئی چیز کے بارے میں کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی لالو اور اللہ کے سوا تمہارے حمایتیوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہاں یہ بیان ہوا کہ مسلمان ہونے کے لیے بنیادی دو باتوں کی ضرورت ہے، ایک توحید یعنی قابل پرستش صرف ایک ہی ہستی کو ماننا اور کسی دوسری چیز کو اس کے ساتھ شریک اور ساجھے دار نہیں بنانا، اور اس کا ذکر گزری ہوئی آیات نمبر 21 اور 22 میں فرمایا. دوسری ضروری بات جس کے بغیر کوئی بھی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا وہ ہے حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو خدا کا رسول ماننا، جن کی رسالت کی دلیل قرآن کا آپ پر نازل ہونا بیان فرمایا. یہ حقیقت ہے کہ قرآن قریش کی زبان میں اترا ہے اور مکے میں 10 برس تک برابر اترتا رہا ہے. قریش چونکہ اپنی فصاحت و بلاغت کا بڑا دم و دعویٰ رکھتے تھے اور بڑی ہی فصیح و بلیغ خفیزوں بھی کہتے تھے، جب انہوں نے قرآن کے خدائی کلام ہونے پر شک کیا تو بطور چیلنج فرمایا کہ چلو اگر ایسا ہے تو تم بھی چند آیتیں یا کم از کم ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت ہی بنا لو. مگر ان کے پاس اس کا جواب صرف لاچاری اور مجبوری کے سوا کچھ نہ تھا. انہی باتوں سے ثابت ہوا کہ یہ نبی برحق ہیں اور جو کلام ان پر اترا ہے وہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں بلکہ وہ اللہ کا کلام ہے. ان باتوں میں جو شخص بھی شک و شبہ کرے اس کے لیے فرمایا کہ وہ دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے. بخاری مسلم اور مسند احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دوزخ کی آگ کی حرارت دنیا کی آگ کی حرارت سے 69 حصے بڑھ کر ہے. کسی جیتے جی آدمی کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے ایک دم بھر بھی اس کی برداشت نہ ہوگی. جو لوگ توحید الہی اور تسلیم رسالت میں کوتاہی کرتے ہیں معلوم نہیں پورے 70 حصے والی آگ کی برداشت کروڑوں برسوں ان سے کیوں کر ہوگی. حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا دراصل تب ہی صحیح اور درست ہوگا جبکہ ماننے والا آدمی آپ کی تمام ہدایات کو بھی مانے، قبول کرے، نہ یہ کہ چند ہدایات کو مانے اور چند سے منہ پھیر لے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث متواترہ ثابت ہیں ان کو ماننا ہی آپ کی رسالت کو ماننا قرار پاتا ہے. اگر کوئی شخص آپ کے احکام اور ہدایات میں سے کسی بھی ہدایت اور حکم کو نہ مانے اور اس کی طرف سے اعراض کر لے تو گویا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچ نہیں جانا، اس لیے کہ آپ کی رسالت کی شان تو یہ ہے کہ آپ نے امت مسلمہ تک جو بات بھی پہنچائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے اس ارشاد کے عین مطابق رہی کہ
وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
سورة النجم آیت نمبر 3 اور 4. یعنی اور نہ وہ اپنی خواہش سے کہتے ہیں، ان کا کہنا تو وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے موافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے امت مسلمہ تک پہنچائی ہوئی کوئی بھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جی سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی کی ہوئی ہوتی تھی۔ اس صورتحال میں وہ آدمی خوب غور کر لے جو آپ کی ہدایات یا احکامات میں احادیث متواتر المعنی سے ثابت شدہ ہدایت اور حکم کو نہ مانتا ہو اور اس کا انکار کرتا ہو، تو کیا یہ نہیں سمجھا جا سکے گا کہ اس نے سخت سرکشی کی اور آپ کی رسالت کو کما حقہ قبول ہی نہیں کیا ہے؟ تب کیا ایسے شخص کو دائرہ اسلام میں نقلاً یا عقلاً داخل سمجھا جانا درست ہو سکے گا؟ تو معلوم یہی ہوا کہ کوئی بھی شخص مسلمان اسی وقت قرار پائے گا جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رسول برحق اور آپ کی رسالت کی ہر بات کو بلا چوں چرا سچ اور حق مان لے، جبکہ وہ قرآنی کسوٹی پر پوری طرح اتر رہی بھی ہو، ورنہ وہ دائرے اسلام میں داخل نہیں سمجھا جائے گا۔ الغرض کسی کے داخل اسلام قرار پانے کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اپنے معبود کو ایک اور لا شریک مانے، خاتم النبیین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ذات رسول برحق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے امت مسلمہ کو ملی ہوئی بات اور ہدایت کو بھی برحق مان لے۔ کہ وہ ہدایت تقدیر سے تعلق رکھتی ہو یا قیامت سے تعلق رکھتی ہو یا حشر و نشر اور حساب و کتاب سے تعلق رکھتی ہو یا اشاعت الساعت میں سے کسی بھی خدائی نشانی سے تعلق رکھتی ہو یا نبی کے ارشاد کے موافق مہدی کو ماننے اور اس سے بیعت کر لینے کی ہدایت والی ہو، ان میں سے کسی ایک بات کا انکار بھی اس شخص کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور وہ یہی ثابت کرتا ہے کہ توحید کا قائل ہونے کے باوجود وہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کما حقہ ماننے سے انکار کرنے والا ہی ہے۔
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
إلى آخره۔ اور اے پیغمبر، آپ ان لوگوں کو جو اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے ایسے باغ ہیں جن کے اندر نہریں بہ رہی ہیں۔ قرآن حکیم میں جہاں جہاں کافروں کا ذکر آتا ہے اس سے پہلے یا اس سے فوری بعد ہی مومنوں کا ذکر بھی ضرور آتا ہے، تاکہ آخرت کی راحت اور تکلیف کا حال ساتھ کا ساتھ معلوم ہو جائے اور ایک حال کے مقابلے کی آیتیں دوسری جگہ ڈھونڈنی نہ پڑے۔ قرآن شریف کی اور بے شمار خوبیوں میں سے یہ بھی ایک خوبی ہے اسی طرز بیان کے مطابق اوپر کی آیت میں کافروں کے انجام کا ذکر کر کے ان آیتوں میں مومنوں کا ذکر فرمایا ہے. بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث قدسی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت کی نعمتیں نہ کبھی آنکھوں نے دیکھیں نہ کانوں نے سنی نہ کسی کے دل پر اس کا تصور گزر سکتا. ایمان کے ساتھ نیک کاموں کے ذکر سے معلوم ہوا کہ جنت اسی وقت ملے گی جبکہ ایمان اور نیک عمل دونوں موجود رہے ہوں. جنت کی نہریں ایسی چوڑی چکلی اور بڑی ہیں کہ ان کے کنارے ہی نہیں ہیں. ان میں سے پانی, دودھ, شہد, شراب طاہر وغیرہ جنتی لوگ جب چاہیں گے لے سکیں گے. جنت میں اس کے جوڑے دار ہر قسم کی گندگیوں سے پاک ہوں گے, اس لیے ازواج مطہرہ فرمایا. جنت کے میوے دنیا کے میووں سے مزے میں بالکل الگ اور اچھے ہوں گے. ان میووں کے نام دنیا کے میووں جیسے ہوں گے, اس لیے جنتی لوگ ان کو پہلے پہل دنیا کے میووں سے مشابہ سمجھیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں اور دوزخی لوگ دوزخ میں جا چکیں گے تو خدا تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ یہ آواز دے گا کہ اب موت نہیں, جو شخص جس حال میں ہے اسی حال میں رہے گا. دنیا کی ہر نعمت کو ہر دم زوال لگا ہوا ہے, جنت کی نعمتوں میں یہ کتنی خوبی ہے کہ ان کو زوال نہیں. ازواج جمع ہے زوج کی, جس کے معنی شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر کے ہیں. بعض مفسرین نے اس کی وضاحت مطہرہ کے تحت یوں کی ہے کہ دونوں میاں بیوی دنیا میں اگر نیک ہی رہے ہوں تو وہ دونوں جنت میں بھی ایک ساتھ ہی رہیں گے. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک نیکوکار نہ رہا تو اس کی جگہ اور بدلے جنت میں ہر ایک کو اس کا زوج یعنی جوڑی دار دوسرا کوئی اور نیکوکار عنایت ہوگا.
إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا
إلى آخره. اللہ تعالیٰ کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے زیادہ حقیر ترین چیز کی ہو بیان کرنے سے نہیں شرماتا. اس سورت کی ابتدائی آیتوں میں منافقوں اور ان کے ساتھی یہود کے ذکر کے بعد اللہ تعالی نے دو مثالیں بیان فرمائی تھیں, ایک جنگل اور اندھیرے میں آگ سلگانے کی, دوسری کڑک اور بجلی کی. اس سورت سے پہلے مکے میں قرآن کا جو حصہ نازل ہوا تھا اس میں مکھی مکڑی اور مکڑی کے گھر کی مثالیں تھیں. قرآن کے منکر لوگ اس پر یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ جس کلام میں ایسی چھوٹی اور حقیر چیزوں کا ذکر ہو وہ کیوں کر کلام الہی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا جواب دیا کہ مخلوق ہونے میں اور پیدا کیے جانے کے لحاظ سے حقیر اور صاحب شان یعنی بڑی چیزیں سب یکساں اور برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی چاہے مثال بیان کرے اس پر طعنے دینا بالکل ناپسندی ہے۔ ترمذی میں حدیث وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کی قدر و قیمت اللہ تعالی کے نزدیک اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ غرض یہ کہ قرآن کے کلام الہی نہ ہونے کا شبہ جو قرآن کے ان منکر لوگوں کو تھا اس کو تو اللہ تعالی نے یوں دور کر دیا تھا کہ تم سب لوگ اگر اس قرآن کو انسان کا کلام جانتے ہو تو تم بھی ایسا کچھ بنا کر لے آؤ۔ اس میں تو یہ لوگ عاجز اور لاجواب ہو گئے۔ اب جو حضرنی کی وجہ سے ان لوگوں کی یہ باتیں تھیں ان کا جواب بھی اللہ تعالی نے اس آیت میں دے دیا۔ الحاصل قرآن کی مثالوں کے بارے میں ان لوگوں کی کچھ پہنی اور گمراہی محض سرکشی اور نافرمانی کے سبب سے تھی، اس لیے ان لوگوں کو فاسقین یعنی نافرمان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے مکھی کو بطور مثال پیش کیا، اگر کسی چیز کی حقارت اور بے مائیگی بیان کرنا مقصود ہو تو لازماً مثال بھی حقیر ہونی چاہیے ورنہ مثال ناقص ہوگی۔ چنانچہ بتوں کی بے مائیگی اور کمزوری ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن بتوں کو تم اپنا حاجت روا سمجھتے ہو وہ تو مکھی سے بھی زیادہ کمزور اور بے بس ہیں۔ اگر ایک چھوٹی اور حقیر سی مچھلی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ بت اپنی چیز اس مچھلی سے نہیں چھڑا سکتی، تو سمجھ لو کہ ایسے کمزور بے بس اور بے مایا بت تمہاری کوئی بھی حاجت کیسے پوری کر سکتے ہیں۔ عہد توڑنے والے لوگوں سے مراد اہل کتاب یہود وغیرہ ہیں کہ تورات میں ان سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عہد لیا گیا تھا، انہوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا اور منافقوں کو بھی بہکا کر اپنے ساتھ کر لیا کہ مسلمانوں کی مجلس میں وہ مسلمان ہونے کا عہد کرتے ہیں اور مسلمانوں کی مجلس سے الگ ہوتے ہی وہ عہد توڑ ڈالتے ہیں۔ اس طرح وہ اللہ تعالی کے ساتھ ربوبیت یعنی خدا کو رب ماننے اور بندگی یعنی اس کو الہ ماننے اور اس رشتے کو قائم و برقرار رکھنے کا جو حکم خدا نے انہیں دیا ہے اس کو توڑتے ہیں اور غیر اللہ کو اپنا سب بنا لیتے ہیں اور اس سے رشتہ جوڑنے کی حماقت کرتے ہیں۔ ان کی ان باتوں سے انہی کو نقصان پہنچے گا، ان باتوں سے یہ لوگ دین و دنیا کے نقصان میں پڑ گئے۔
كيف تذكرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔
تم اللہ سے کیوں کر کفر کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، تا تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تم کو موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم سب روز حشر اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہو. اوپر کی آیت میں یہود اور منافقوں کا ذکر تھا، اب ان آیتوں میں اللہ تعالی نے ان کو جتلا دیا کہ پیدا ہونے سے پہلے یہ لوگ مٹی تھے، اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا، ان کی راحت و آرام کی چیزیں بھی جو کچھ کے دنیا میں ہیں ان سب کو پیدا کیا، ہر چیز کا ذرا ذرا حال تک اس کو معلوم ہے، اپنے علم میں لوگوں کی جس قدر عمریں اس نے لکھی ہیں ان کے ختم ہو جانے کے بعد ان کو موت دے گا اور پھر حشر کے دن ان کو زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر لوگ اپنے اعمال کی جزا یا سزا پانے کے لیے اس کے سامنے حاضر ہوں گے. انسان اللہ تعالی کی صفت خالقیت کا مشاہدہ اپنے اندر اور کائنات میں کرتا رہتا ہے، جس ذات میں خالقیت کی اتنی بڑی اور عظیم صفت پائی جائے تو پھر اس کے وجود اور پیغام سے انکار، انحراف اور ارتداد بدبختی کی بات ہی تو ہے. غرض لوگوں سے اپنے دل کی کفر و نفاق کی باتیں تو چھپائی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالی سے جو عالم الغیب ہے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی جا سکتی. لوگوں یاد رکھو، وہی ہے جس نے لوگوں کے فائدے اور ضرورت پوری کرنے کے لیے آسمان و زمین، چاند و سورج، شجر و حجر، ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے. اس لیے عبادت و بندگی کے لائق صرف اسی کی ایک ذات ہے، کوئی اور نہیں. بحمد اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع میں تلاوت و ترجمہ و تفسیر ختم ہوا.